حي على السلام، حي على السلام، حي على خير الأمل، حي على خير الأمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله العلي العظيم. بر محمد وآل محمد صلوات. پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران، روزہ داران، مومنین کو تقوی الہی، خوف خدا اور ہمیشہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے کی تاکید و نصیحت کرتا ہوں. خداوند عالم نے روزوں کو فرض کرنے کی بھی جو وجہ بتائی ہے وہ بھی یہی ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان، یعنی اے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر اعتماد کا دعویٰ کرنے والوں، اعتماد کرنے والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. جب تم اللہ کی خاطر بھوک لگے گی کھانا نہیں کھاؤ گے، پیاس لگے گی پانی نہیں پیو گے، تو تمہارے اندر یہ احساس زیادہ ہو جائے گا کہ جب اللہ روک دے تو رکنا ہوتا ہے، اور جب یہ ماہ مبارک تمام ہو جائے گا تو تمہارے اندر ایک تبدیلی، ایک انقلاب پیدا ہو چکا ہوگا. وہ گناہ کہ جو تم غفلت میں انجام دیا کرتے تھے، اللہ کو بھول جایا کرتے تھے، رمضان المبارک کے روزے تمہارے اندر وہ تقویٰ اور وہ پرہیزگاری پیدا کر دیں گے کہ تم جس طرح کھانے اور پینے سے رک گئے تھے اللہ کے روکنے کی وجہ سے، تو اب جو تمام کام، وہ تمام کام جن سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں روکا ہے، اب تم ان کاموں کو انجام نہیں دو گے. تو جس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو سمجھیے کہ اس کو ماہ مبارک کے رمضان کی حکمت کا پتہ چل گیا، اس کے روزے بارگاہ الہی میں قبول ہو گئے. ورنہ واضح اور روشن فرما دیا کہ بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو دن کے اختتام پر سوائے بھوکھا اور پیاسا رہنے کی تکلیف اور مشقت کے کچھ بھی نہیں بچتا، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. بس روزہ اصل مقصد نہیں ہے، روزہ وسیلہ ہے. اصل مقصد انسانوں کے اندر، مومنین کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے. خداوند عالم اس کامیابی کی، کامیابی کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے اس بہترین صفت کو ہم سب کو عطا فرمائے. جو آیات دو آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ حجر کی آیت نمبر 49 اور 50، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے رسول میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ یقیناً میں اللہ غفور ہوں اور رحیم ہوں. غفور یعنی مغفرت کرنے والا، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اس ہر گناہ کی اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے کہ جو انسان کے قلب کو اس کی روح کو زخمی کر دیتی ہے، مجروح کر دیتی ہے، بیمار کر دیتی ہے۔ جب انسان اللہ سے استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ یعنی طلب مغفرت کرتا ہے، تو خداوند عالم وہ جو روح کو اور قلب کو گناہ سے زخم لگ گیا تھا اس زخم کو خداوند عالم شفا بخش دیتا ہے، اس گناہ کی تاثیر کو انسان کی روح سے ختم کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ استغفار کرنے والا متوجہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس گناہ کی ندامت ہو اسے، اس گناہ پر شرمندگی ہو اسے، ورنہ استغفار معنی نہیں رکھتی۔ تسبیحوں کی تسبیحیں نکال دیں آپ استغفر اللہ کہنے کی، اور استغفار طلب مغفرت کرتے وقت توجہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو یہ استغفار معنی نہیں رکھتی۔ ماہ مبارک کے ایام میں خداوند عالم ہمیں استغفار کی توبہ کی توفیق عنایت کرے، لیکن یاد رکھیے، توجہ کرے، جسے اپنے گناہوں پر ندامت نہیں ہے، جسے پھر آئندہ گناہ کرنے کا ارادہ جس کے پاس موجود ہے، جس کے دل میں، اس کی استغفار بے معنی ہے۔ اس کا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہنا بے معنی ہے۔ بلکہ اگر اصول کافی کی حدیث کے مطابق عرض کروں تو اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ مذاق کے مترادف ہے کہ گناہ کرنے کا ارادہ موجود ہو دل میں اور انسان استغفار اور توبہ کے لفظ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہو۔ غفور یعنی مغفرت کرنے والا، رحیم خصوصی رحمت کرنے والا ان پر جو اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آئیں۔ ایک رحمان ہوتا ہے عام رحمتوں والا، سب کو دیتا ہے، ایک رحیم اس کی صفت ہے خاص رحمتوں والا، اور خاص رحمتیں ان کے لیے جو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، جو اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہیں، ان کے لیے اللہ نے خصوصی رحمتیں رکھی ہیں، جن کو ہم دوسرے لفظوں میں توفیقات کہتے ہیں، توفیقات خیر، نیکیوں کی طرف رغبت، نیکیوں کے لیے راستہ کھل جانا، نیکی کرنے کو مصیبت نہ سمجھنا، عبادات کو مصیبت نہ سمجھنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی رغبت پیدا ہو جانا، یہ وہ توفیقات ہیں جو اللہ عطا کرتا ہے۔ کن کو؟ ان کو جو اللہ کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی طرف خود سے راغب ہوتے ہیں، خدا بند عالم یہ توفیقات ان کو عطا کرتا ہے۔ بس ایک طرف کیا ہے کہ اے رسول میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور و رحیم ہوں، اور دوسری طرف وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، اگرچہ میری رحمتوں کا بھی کوئی حد نہیں ہے، ہر چیز پر وسعت ہے میری رحمتوں کی، لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ان کے لیے کہ جن پر نہ قرآن کوئی اثر کرے، نہ رسول اللہ کی بات کوئی اثر کرے، نہ ماہ مبارک رمضان ہی ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر سکے، اور ان کے دل و دماغ میں فقط دنیا اور دنیا کی لذتیں سمائی ہوں، تو پھر ان کو خبردار کر دیجئے کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے، میں عذاب بھی کرتا ہوں، اور میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، یاد رکھیے گا، کوئی انسان کسی دین سے تعلق رکھنے والا، کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو جو یہ سمجھے کہ مجھے اللہ کے قانون سے استثناء حاصل ہے، کوئی ایسا انسان نہیں۔ قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا، قل اے رسول ان کو بتا دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ یقیناً مجھے یعنی رسول اللہ کو بھی خوف ہے کہ اگر میں اپنے رب کی معصیت کر دوں تو قیامت کے دن مجھے بھی عذاب کرے گا۔ اللہ کا نبی معصوم ہے، خطا نہیں کرنی، لیکن ہر انسان پر واضح کرنے کے لیے یہ فرمایا گیا کہ اگر یہ ہستی بھی ایسا کر دے اس کو بھی اللہ کے قانون سے استثناء حاصل نہیں. کوئی شیعہ ہو اور یہ سمجھے کہ کیونکہ میں شیعہ ہوں اللہ کا قانون مجھے نہیں پکڑے گا, چھوڑ دے گا اگر میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی, تو وہ دھوکے میں ہے, اس کو غلط بتایا گیا ہے. کوئی شیعہ ہو, کوئی سنی ہو, کوئی اور کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا, قرآن نے متوجہ کیا ہے یہودیوں اور مسیحیوں میں یہ مرض پیدا ہو گیا تھا رسول اللہ کی تشریف آوری سے پہلے اور ان ایام میں. کہا کرتے تھے اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو کچھ عرصے کے بعد حتماً آ جائیں گے. اللہ نے فرمایا اتخذتم عند اللہ عہدا, مجھے بتاؤ تم نے اللہ سے کوئی وعدہ عہد لے لیا ہے کہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, بلکہ تم اللہ پر وہ جھوٹ بولتے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تم نے سن لیا اور اپنی آرزو کو اپنا عقیدہ بنا لیا. بلا غلط ہے یہ تمہارا عقیدہ. جو بھی گناہوں میں گر کے آئے گا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ اس کو پکڑے گا, جہنم میں ڈالے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھے گا. اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ سمجھ لینا یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے, یاد رکھیے گا. جو انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا, یعنی بچ گیا ہوں, بچنے کی امید تو رکھنی چاہیے, جو جس کو یہ اطمینان ہو کہ میں بچ گیا ہوں, بہت بڑے دھوکے میں ہے. قرآن نے, اہل بیت نے منع فرمایا ہے, فرمایا اللہ کے عذاب کا خوف بھی اتنا ہی رکھو جتنی اس کی رحمت کی امید رکھتے ہو. یہ دونوں چیزیں تمہارے دلوں میں برابر ہونی چاہیے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ماہ مبارک رمضان, خداوند عالم اس کو اپنا مہینہ کہتا ہے. آپ کے سامنے حتماً خطبہ شعبانیہ بیان کیا گیا ہوگا, میں اس کے ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں. اللہ کے نبی نے اس خطبے کے اندر یہ فرمایا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے تم لوگوں کو اپنا مہمان بنایا ہے. خدا کی رحمت ہے اس شخص پر کہ جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو اور اس بات کو سمجھ کر اس نے روزے رکھے ہو. جب کوئی شخص, جب کوئی بڑا, جب کوئی عظیم, جب کوئی مرتبے والا کسی فقیر کو, کسی بے حیثیت کو اپنا مہمان بنائے تو یہ مہمانی کی دعوت اس فقیر کے لیے, اس حقیر کے لیے, اس مسکین کے لیے بہت بڑی عزت افزائی ہوا کرتی ہے. وہ لوگوں کو خوشی سے بتاتا ہے کہ فلان عظیم شخص نے, فلان مرتبے والے نے, فلان مشہور و معروف شخص نے مجھ حقیر کو اپنے گھر بلایا ہے, مجھے اپنا مہمان بنایا. اپنے آپ کو عزت, اپنے اندر ایک احساس عزت سمجھتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا شہرن دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ, یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کی مہمانی کی دعوت دی گئی ہے, اللہ کے مہمان ہو. وجعلتم, اور تمہیں قرار دیا گیا ہے, تمہیں بنا دیا گیا ہے, فیہ اس مہینے میں, من اہل کرامت اللہ, تمہیں ان لوگوں میں قرار دے دیا گیا ہے جو اللہ کے پاس عزت والے ہیں, اللہ کے پاس احترام والے ہیں. کیا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں, سوچئے گا کہ ایک عام سا انسان بھی کیوں چاہتا ہے کہ اگر گناہ کرے تو کوئی اسے دیکھے نہیں؟ اس لیے کہ اپنے اندر لوگوں کے خاطر, لوگوں کے مقابلے میں ایک احساس عزت رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر مجھے کسی عام سے شخص نے بھی, حتیٰ کہ کسی بچے نے بھی مجھے دیکھ لیا یہ حرکت کرتے ہوئے, یہ گناہ کرتے ہوئے, تو وہ جو اس کے ذہن میں میری عزت ہے وہ ختم ہو جائے گی. احساس عزت لوگوں کو روک لیتا ہے گناہ کرنے سے, لوگوں کے سامنے چھپ کے گناہ کرتے. قرآن کریم, اللہ کا رسول, ماہ مبارک رمضان کیا چاہتے ہیں کہ جیسے لوگوں کے سامنے, لوگوں کے مقابلے میں میں اور آپ اپنے لیے احساس عزت کرتے ہیں, اپنے خالق کے سامنے بھی ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ کے سامنے ہماری ایک عزت ہے. خاص طور پر ماہ مبارک رمضان, تمہیں اللہ نے باعزت بنایا ہے اس مہینے سے اپنے مہمان بنا کر. تو اب سوچو کہ وہ کہ جس کے سامنے تم باعزت ہو, کیسے گناہ کر کے اس کے سامنے اپنی عزت کو خراب کرو گے. جب عام انسانوں کے سامنے عزت کا احساس تمہیں گناہوں سے روک لیتا ہے, تو پھر اللہ کے سامنے عزت کا احساس تمہیں تنہائیوں میں بھی گناہ نہیں کرنے دے گا. یہ معنی اس جملے کا. تصور کیجئے گا اپنے اپنے ذہنوں میں کسی ایسے شخص کا جس کے سامنے آپ باعزت ہو, اور تصور کیجئے اس کے سامنے آپ کوئی غلط کام کرنا چاہیں گے, نہیں کرنا چاہیں گے, آپ کو اپنی عزت پیاری ہے. تو کتنا خوبصورت ہے یہ پیغام کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے باعزت سمجھو, اللہ کے سامنے ایسی حرکت نہ کرو جو خداوند عالم کی نظروں میں تمہاری عزت کو کم کر دے. صلوات پڑھیے محمد والے. ماہ مبارک رمضان میں کوشش کریں توحید پروردگار کے بارے میں غور و فکر کرنے کی. سورہ اعلیٰ آپ جانتے ہیں, فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ, تسبیح کر اپنے رب کے نام کی کہ جو اعلیٰ ہے, سب سے بلند ہے. تمام کائنات, تمام مخلوقات, تمام انبیاء, تمام اوصیاء, تمام اولیاء جس ذات کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں, جس ذات کے خوف سے کانپتے ہیں, جس ذات کے عشق میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرتے ہیں, اس کی تسبیح بیان کر. تسبیح کا معنی ہے اسے ہر عیب سے پاک سمجھنا. سبح, اسے پاک قرار دے ہر عیب سے, بلا وجہ نہیں. الذی خلق فسوا, غور کر وہ ذات جس نے خلق کیا, اپنے آپ میں غور کر, اپنے بدن میں غور کر, اپنی حرکات, اپنے اعمال پہ غور کر کے تو کیسے کر لیتا ہے, تجھے کس نے طاقت دی ہے. یہ جو عقل استعمال کرتا ہے, یہ جو آنکھ استعمال کرتا ہے, یہ جو کان تو استعمال کرتا ہے, یہ جو زبان تو استعمال کرتا ہے, یہ کہاں سے تیرے پاس آئی ہے. الذی خلق فسوا, جب تو غور کرے گا اس ذات میں جس نے خلق کیا, فسوا اور کتنا ہموار خلق کیا, کیسے تم سب کی آنکھیں اپنی صحیح جگہ پر ہیں, ناک اپنی صحیح جگہ پر ہے, کان اپنا صحیح کام کرتے ہیں, زبانیں اپنا صحیح کام کرتی ہیں, کیسی ہموار تخلیق ہے اس کی. تو تم کہو گے سبحان اللہ, تو تم تسبیح کرو گے. یعنی یہ تسبیح کر لیکن آنکھ بند کر کے نہیں, آنکھ کھول کے تخلیق کے خالق میں غور کر کے, تو پھر شعور کے ساتھ تو تسبیح کرے گا. الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا, وہ اللہ, وہ خالق جس نے ہر چیز کے اندازے اور مقدارے معین کی, جس نے ہر پودے کے بیج کو یہ سکھا دیا کہ تو نے کیسے درخت بننا ہے, جس نے ہر حیوان کو بتا دیا تو نے کیسے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے, جس نے ماں کے شکم میں بچے کو تعلیم دے دی کہ جب تو دنیا میں آئے گا تو اپنی بھوک کا اظہار اور اعلان کیسے کرنا ہے تاکہ تو باقی رہ سکے. الذی قدر, اندازے اور مقدارے جس نے معین کی, فہدا, اور ہدایت کر دی ہر ایک چیز کی, اس کائنات کی ہر چیز کی, نہ صرف انسان کی. تو جب تو غور کرے گا تو پھر شعور کے ساتھ تسبیح کرے گا, سب اسم ربک الاعلی. اور بات کو میں اس پہلے خطبے کو تمام کروں, مکہ کے مشرک جب حج کر لیا کرتے تھے تو حج تمام کرنے کے بعد جب اکٹھے بیٹھا کرتے تھے تو اپنے باپ دادا کے قصیدے پڑھا کرتے تھے. میرا باپ اتنا بڑا سیٹھ تھا, میرا باپ اتنا بڑا سخی تھا, میرا باپ اتنا بڑا بہادر تھا. تو اللہ نے قرآن میں مجھے اور آپ کو مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ خبردار, اگر کوئی تعریف کے قابل ہے, اگر تذکرے کرنے ہیں تو تم جب اپنے مناسک کے حج ادا کر لو, فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کا ذکر کرو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس قرآن کے آنے سے پہلے اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے. تمہارے آباء و اجداد میں اگر کوئی اچھائی تھی تو اس اچھائی کا خالق بھی اللہ ہے. اگر تمہیں اپنے دادے پر فخر ہے, اگر تمہیں اپنے باپ پر فخر ہے تو اپنے خالق پر فخر کرو جس نے وہ باپ تمہیں عطا کیا, اپنے خالق پر فخر کرو جس نے وہ دادا تمہیں عطا کیا, اس کی تعریف کرو. الحمدللہ رب العالمین, تمام حمد اللہ کے لیے. اپنے لیے تعریف نہ چاہو, اپنے خاندان کے لیے تعریف نہ چاہو, اس کی تعریف کرو جس نے تمہیں اس خاندان میں پیدا کر دیا. چاہتا تو تمہیں پتھر پیدا کر دیتا, چاہتا تو تمہیں کوئی حیوان پیدا کر دیتا, چاہتا تو تمہیں صحیح و سالم پیدا کرنے کی جگہ معذور و محتاج پیدا کر دیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین, والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد. وعلى امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, تابع بيننا وبينهم بالخيرات, إنك مجيب الدعوات, إنك على كل شيء قدير. صلوات. ایک مرتبہ پھر تقوی الہی کی تاکید و نصیحت کی تکرار کرتے ہوئے چند مناسبات کی طرف مختصر اشارہ کرنا چاہوں گا. گزشتہ ہفتے میں ایک جو انتہائی عظیم مناسبت تھی, مادر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہے, اور اس بی بی کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر, اللہ کے رسول کی خاطر, اس کے پیغام کو عام کرنے کی خاطر اس بی بی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اور دنیا کی ساری نعمتیں رکھنے والی, ایک امیر ترین عورتوں میں شمار ہونے والی, اس کی اس دنیا سے رخصتی اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اور اس کی 5 سالہ معصوم بچی بھی شیب ابی طالب کی خاک پر سوتی ہیں, اور درختوں کے پتے کھا کر اور درختوں کی جڑیں چوس کر اپنی بھوک اور پیاس بجھاتی ہیں. دنیا سے محبت کرنے والوں کے لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی بہترین درس عبرت ہے. جوانان جنت کے سرداروں میں سے دو سرداروں میں سے ایک سردار امام حسن مجتبیٰ کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کی ولادت کا دن گزرا ہے۔ امام کی زندگی انتہائی مظلومیت کی داستان بتاتی ہے، حتیٰ کہ اپنے قریبی دوستوں نے بھی، کہ جن کو پہچان نہیں تھی، جن کو بھول گیا کہ یہ جوانان جنت کا سردار ہے، اس کو کہا کرتے تھے یا مذل المؤمنین، اے وہ کہ جس نے مومنوں کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، شناخت نہیں رکھتے تھے۔ اور ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر، اگرچہ امام مانتے ہیں، اگرچہ معصوم مانتے ہیں، لیکن صحیح طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات دلوں میں اعتراض رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ بنیادیں جن پر ہمارا دین کھڑا ہے، ان کے بارے میں ذہن میں اگر سوالات ہوں تو ان کو پالے نہیں، بلکہ ان کو جہاں سے حل کروانا چاہیے حل کروانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح 17 رمضان المبارک، یا بعض روایات میں 19 اور 20 بھی ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے، غزوہ بدر۔ اور غزوہ بدر کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ پر ایمان کے ساتھ مومن کفر کے مقابلے پر آئیں، اگرچہ بہت تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ دنیاوی اسلحے اور تیر و تلوار کے اعتبار سے ان سے بہت ہی بے سر و سامانی کے عالم میں کیوں نہ ہو، اللہ ان کی مدد فرماتا ہے اور اللہ ان کو فتح اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ اور آج اگر کثرت میں ہونے کے باوجود، اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود، مسلمان اس دنیا میں کسی خاص مقام پر نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ کہ وہ ایمان کے جو ضروری ہے اللہ کی رحمتوں کے نزول کے لیے، اس ایمان کی ہمارے اندر کمی ہے۔ اس پر غور و فکر انشاءاللہ کے مسلمان، خداوند عالم توفیق دے مسلمانوں کو غور کرنے کی۔ ایک مناسبت جو آ رہی ہے یوم القدس کی ہے، فلسطین پر اسرائیل پلید و خبیث کے قبضے کے خلاف احتجاج۔ امام خمینی نے رضوان اللہ تعالی علیہ اسرائیل کو جہان اسلام کے بدن پر کینسر کا پھوڑا قرار دیا کہ جب تک اسے کاٹ کر پھینک نہیں دیا جاتا، جہان اسلام کا بدن اس کینسر کے اثرات سے متاثر ہوتا رہے گا، مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کا مسئلہ نہ شیعہ مسئلہ ہے، نہ فقط سنی مسئلہ ہے، ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ لہذا اس کے خلاف، اس غاصبانہ قبضے کے خلاف احتجاج کے لیے یوم القدس کو، ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ کو یوم القدس قرار دیا گیا کہ مسلمان اٹھیں، گھروں سے نکلیں، اس کے خلاف احتجاج کریں۔ یاد رکھیے گا، دشمن ہم سے غافل نہیں ہوتا، اگرچہ ہم دشمن سے غافل ہی کیوں نہ ہو، وہ دیکھتا ہے ایسے ایام پر، ایسی مناسبتوں پر کہ مسلمانوں کے اندر کتنی غیرت باقی رہ گئی ہے۔ کبھی رسول اللہ کی توہین کے ذریعے چیک کرتے ان کے اندر کتنی دینی غیرت باقی ہے، جب ان کی مذہبی غیرت کو للکارا جائے تو کتنے لوگ باہر نکلتے۔ ٹی ویوں پہ بیٹھ کر دیکھ کر تبصرہ کرنا بہت آسان کام ہے، ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر، اسی طرح فیس بک پر، واٹس ایپ پر فارورڈ کر دینا اور سمجھنا کہ بہت ثواب کما لیا ہے اور ڈیوٹی میں نے اپنی ادا کر دی، یہ بہت آسان کام ہے۔ لیکن باہر نکل کر اپنی للکار سے، اور وہ بھی روزے کی حالت میں، دشمن کو للکارنا جتنا ہمارے بس میں ہے، یہ کرنا اور کچھ نہ کرے تو دشمن کو پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں کی غیرت ابھی زندہ ہے، مسلمان ابھی اتنے آرام پرست نہیں ہوئے کہ وہ اپنے فلسطینی مظلوم بھائیوں اور بچوں، ان کی حمایت میں اپنے ٹھنڈے کمروں کو ترک نہ کر سکے، مسلمانوں کی غیرت ابھی زندہ ہے۔ لہذا گزارش ہے کہ اس دن کے جو مراسم ہیں، جو احتجاج ہیں، اس میں شرکت فرمائیں۔ امجد صابری صاحب کو شہید کر دیا گیا، اور زیادہ بڑا جو جرم تھا وہ یہی تھا کہ ذکر اہل بیت کیا کرتے تھے اور سارے پاکستان کی عوام کو سنایا کرتے تھے۔ بالآخر یہ شہادت بھی اور ہر دوسری شہادت اس سے پہلے خرم زکی اور بیسیوں سینکڑوں شہید کہ جن کو صرف اس لیے مارا گیا کہ ان کی نسبت اہل بیت کے ساتھ تھی، ان میں سے ہر ایک کی شہادت کو ایسا ہی سمجھیں ہم، اگر ہم زندہ قوم ہیں ایسا ہی سمجھیں جیسے ہمارے گھر کا فرد مارا گیا ہے، اور ایسے ہی سوچیں، ایسے ہی تڑپیں، ایسے ہی احتجاج کریں، ایسے ہی منصوبہ بنائیں، ایسے ہی ذمہ داری کا احساس کریں کہ جیسے ہمارے گھر کے کسی بندے کو مار دیا گیا ہے۔ شب ہائے قدر آ رہی ہے، شب قدر کے اگر معنی کروں تو تقدیر بدلنے کی راتیں ہیں، اور ان شبوں میں مولا کائنات کا غم کہ جو دلوں کو نرم کرتا ہے، جس کے ذکر سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، کائنات کے عظیم ترین مظلوم کی داستان، اس کے مصائب تذکرہ کیے جاتے ہیں۔ بہترین ایام ہیں اگر ہم راستے سے اترے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو راستے پر واپس لانے کے۔ شب ہائے قدر کی قدر شناسی کیجئے گا، مولا کائنات کی قدر شناسی کرنی چاہیے، کیا درد لے کر مولا اس جہان سے رخصت ہوئے، کون سے درد تھے کہ جن کو سننے والے مولا کو نہیں ملتے تھے، اور کوفہ کے کسی کنویں کے اندر جھک کر مولا اپنا درد دل بیان کیا کرتے تھے، کون سے درد تھے جن کو دلوں میں لے کر مولا اس جہان سے گئے، جب سر پہ ضربت لگی ہے۔ بس فقط آپ سے معذرت کے ساتھ، وقت چونکہ تمام ہو چکا ہے، ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ مولا کو جب ضرب لگی ہے اور گھر لایا جا رہا ہے، امام حسن اور امام حسین اپنے والد کو اٹھا کر گھر لا رہے ہیں، جب گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو ایک دفعہ شاید مولا کو اپنی بیٹی زینب یاد آتی ہے، بہت محبت ہے علی کو اپنی بیٹی سے، زینب کا کوئی دکھ برداشت نہیں ہوتا، بس ایک جملہ نکلتا ہے مولا کے منہ سے، فرماتے ہیں حسن مجھے زمین پر اتار دو، زینب مجھے اس حال میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گی۔ زینب اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔